ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میرے حوض کوثر پر کل بروز قیامت کچھ گرو آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں گفتگو اس بات پر تھی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ بول دیتا ہے، اپنے منہ سے ایسا جملہ نکال دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا جملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. ناظرین، آج کے سلسلے میں اسی باب کے تحت ابتدا میں جس حدیث مبارک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو گالی دینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ فسق ہے. حدیث نمبر 48. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عرعرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ حضرت زبید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے، مرجیہ یہ ایک فرقہ ہے، ان کے بارے میں دریافت کیا. ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا، یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ گناہ کا ارتکاب کرنا اس بندے کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ضرر نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. حضرت ابو وائل سے انہوں نے دریافت کیا مرجیہ کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت کو پیش کیا. وہ روایت اس طرح ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے. اس حدیث مبارکہ میں ایک جملہ آپ نے سماعت فرمایا، وقتاله کفر، یعنی مسلمان سے قتال کرنا یہ کفر ہے. اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سے لڑنا یا اسے قتل کر دینا یہ تو معصیت ہے، یعنی گناہ ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اوپر کفر کا اطلاق کیوں کیا گیا ہے؟ شارحین حدیث نے اس کے متعدد جواب ارشاد فرمائے ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو لفظ کفر استعمال ہوا ہے اس سے مراد حقیقی کفر مراد نہیں ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے مسلمان کے حق کا کفر کیا، یعنی مسلمان کے حق کا اس نے انکار کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور ان کو آپس میں قتال اور قطع تعلق سے روک دیا ہے کہ آپس میں اس طرح قطع تعلق نہ کریں، قتال نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ تو جس نے مسلمان سے قتال کیا تو اس نے اس کے حق کو گویا کہ تلف کر دیا، اور اس طرح اس نے اس کے حق کا کفر کیا یعنی انکار کیا۔ تو یہاں پر کفر حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ دوسرا شارحین حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مسلمان سے قتال کرنا یہ وہ فعل ہے جو کفر کے مشابہ ہے، کیونکہ عام طور پر مسلمانوں سے جو قتال ہے وہ کفار ہی کیا کرتے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان مسلمان سے قتال کرے گا تو گویا یہ کفار کے مشابہ عمل کر رہا ہے۔ اور تیسری بات، فرمایا یہاں پر کفر سے کفر لغوی مراد ہے، یعنی اس کا معنی ہے کفر کا چھپانا، کیونکہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر صرف ایک نہیں کئی حقوق ہوتے ہیں، اور ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کی مدد بھی کرے اور اس سے اذیت کو دور کر دے، اور جب اس نے خود اپنے ہی مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذیت کو دور کرتا لیکن اس نے اسے اذیت دی ہے، اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ اسے قتل ہی کر دیا ہے، تو گویا مسلمان کا جو اس کے اوپر حق تھا اس نے اس حق کو چھپا دیا۔ اور شارحین حدیث اس کا ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمان سے قتال کرے گا ہو سکتا ہے کہ جو اس کا انجام ہے وہ کفر پر ہو، یعنی مآل کے اعتبار سے اسے کفر کہا گیا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ جس نے مسلمان سے اس کے اسلام کے سبب سے قتال کیا، یعنی اس وجہ سے قتال کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر اس کا یہ قتال کرنا، اس کا یہ اسے قتل کر دینا، یہ کفر ہے۔ اور ایک اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس نے حلال اور جائز جان کر مسلمان سے قتال کیا، حالانکہ کوئی شرعی حق یہ نہیں بنتا تھا لیکن پھر بھی یہ اپنے لیے حلال جان کر ایک مسلمان سے قتال کرتا ہے، تو فرمایا پھر یہ کفر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد اسی باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک اور حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ میں دو مسلمانوں کے آپسی نزاع کا معاملہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ وہ کون سی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 49، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن جعفر نے، وہ حمید سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، اور حال کیا تھا، فتلاح رجلان من المسلمین فقال انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر وانه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی تعیین کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے تشریف جب لائے تو دو مسلمانوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے متعلق بتاؤں، مگر فلاں فلاں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو پھر اس کی جو تعیین ہے فروفیت وہ اٹھا لی گئی، یعنی لیلۃ القدر کی تعیین کا جو علم تھا اسے اٹھا لیا گیا، اور شاید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور شاید یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ الفاظ حدیث اس طرح ہے، وعسى ان یکون خیر لکم، یہ لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا جانا ہی یہ شاید تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر ہمیں کیسے ملے گی، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التمسوها فی السبع والتسع والخمس، ارشاد فرمایا اب تم شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو، یعنی تاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو دو صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جن کے مابین نزاع ہو رہا تھا، اور ان کے نزاع کی بنا پر، ان کے جھگڑے کی بنا پر لیلۃ القدر کے تعین کو اٹھا لیا گیا، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن ابی حضرت تھے اور دوسرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض دینا تھا، کچھ لیا ہوا ہوگا اور وہ واپس کرنا تھا لیکن نہیں لوٹا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی معین شب کے بارے میں خبر دینے کے لیے اس وقت تشریف لے آئے اور یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو پھر لیلۃ القدر کے تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے لڑنے کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے لڑنے کی وجہ سے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے مسلمان لیلۃ القدر کی تعیین سے محروم ہو گئے، ورنہ پتہ چل جاتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، پھر ہر کوئی اس میں عبادت کر سکتا۔ مگر اس وجہ سے ان حضرات قدسیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کہ جن کے مابین آپس میں نزاع ہوا تھا اور لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا، انہیں ملامت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس تعیین کا علم نہ ہونا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ شاید یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا اب تم لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر کئی راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو گے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے، اور عبادت انسان جتنی بھی زیادہ کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی کو وہ راضی کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اگر یہ علم ہوتا کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو پھر اس رات کو کوئی شخص اگر گناہ کر بیٹھتا، معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتا، تو اسے پھر زیادہ عذاب ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گناہ تو اس کو اس وجہ سے ہوتا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے کی بنا پر اسے گناہ ہو رہا ہے، اور دوسری وجہ گناہ زیادہ ہونے کی یہ ہے کہ اس نے اس عظیم رات لیلۃ القدر کا احترام جو تھا اسے پامال کر دیا ہے، اور جب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو پھر وہ شخص صرف ایک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، یعنی صرف جو گناہ کیا ہے وہی گناہ اسے ملے گا۔ اس اعتبار سے بھی ایمان والوں کے لیے لیلۃ القدر کی تعیین نہ ہونا ہی زیادہ بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان حضرات قدسیہ کا لڑنا، آپس میں جھگڑا کرنا، یہ مذموم کیوں ہے، جبکہ حضرت کعب حضرت عبداللہ بن ابی حضرت سے اپنا قرض ہی طلب کر رہے تھے، اور قرض مانگنا تو جائز ہی ہے، پھر یہ مذموم کیوں ہے؟ اپنا حق تو انسان طلب کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اس کا جواب شارحین حدیث نے اس طرح دیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنا قرض طلب کر رہے تھے، اصل بات یہ تھی کہ یہ معاملہ ان کے مابین جو ہو رہا تھا وہ مسجد کے اندر ہو رہا تھا، یعنی یہ نزاع جو واقع ہوا وہ مسجد کے اندر ہوا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جھگڑا ہوا، اور خصوصاً اس لیے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کی انسان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر مسجد میں وہ بندہ اپنی آوازوں کو بلند کرے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے شعبان المعظم کے اندر ہی یہ تمام جو لین دین ہوتے تھے اس سے فراغت حاصل کر لیتے، جس کا دینا ہے اس کو دے دیا، جس سے لینا ہے اس سے لے لیا، اور جو اپنی زکاتیں ہوتی تھی وہ بھی دے کر یہ فراغت حاصل کر لیتے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ حضرات قدسیہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پھر رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے، تو سارا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اذکار، تلاوت قرآن اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل میں یہ گزارا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تاہم اس وجہ سے صحابہ کرام علی مردوان کو مطعون کرنا یہ ہرگز 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 جائز نہیں، کیونکہ صحابہ کرام علی مردوان کی اگر کہیں خطائیں ثابت ہوں تو یہ خطائیں بھی ہمارے لیے تکمیل دین کا سبب ہیں، اس لیے یہ نہ کہا جائے، مدینہ چینل کے ناظرین بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ نہ کہا جائے کہ ان صحابہ کرام علیہ مردوان کے نزاع کی وجہ سے ہم لیلۃ القدر کی برکت سے محروم ہو گئے، ہمیں پتہ چل جانا تھا کہ یہ کون سی رات ہوا کرتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی برکت کی وجہ سے ہمیں جاگ کر عبادت کرنے کے لیے اب کئی راتیں میسر آئیں گے. تو اس طرح انسان کو پوزیٹو ذہن بنانا چاہیے، ہر بات کا ایک پوزیٹو پہلو نکال کر گفتگو کرنا چاہیے. ایسا شخص کہ جو نیگیٹو نہیں سوچتا اور ہر بات کو پوزیٹو انداز سے لیتا ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں بھی خوشی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین کوشش یہ کیا کریں کہ مسلمانوں سے کوئی آپس میں جھگڑا نہ ہو، محبت، اتفاق، پیار ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا یہ ہماری شریعت منع کرتی ہے. ہمیں مومن کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو لعنت و ملامت کرے یا کوئی فحش گوئی کرے، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث مبارک کے اندر یہ واضح طور پر مفہوم موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن لعنت و ملامت کرے اور فحش گوئی کرے. مومن جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنے والا ہوتا ہے، مصیبت میں، پریشانی میں اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہیں دیتا، نہ ہی اپنی زبان سے تکلیف دینے والا ہوتا ہے، بلکہ اخلاقیات کے تقاضے پورے کرتا ہے. اور مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارک میں جسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. اس لیے ہرگز ہرگز مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھائیں، اسے لعنت و ملامت نہ کریں، جو سوچنا ہے نیگیٹو نہ سوچیں، پوزیٹو سوچا کریں، جہاں بھی کام آ سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آئے، کیونکہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق لازم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح اگر ہم اچھے انداز سے معاشرے کے اندر اپنی اصلاح کر کے دوسروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا، لوگوں میں آپس میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، تو اس طرح زندگی گزارنے میں انسان کو پھر مزہ بھی آتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس کے بعد جو باب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ باندھ رہے ہیں وہ باب نمبر ہے 38. اس باب کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور ایمان کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور اسلام کسے کہتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی ڈیفینیشن، احسان کی تعریف کیا ہے، اور چوتھا سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور اگر قیامت کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ قیامت کی علامتیں یعنی قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ یہ بہت اہم حدیث مبارک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اسی کتاب کی کتاب التفسیر میں بھی نقل فرمایا اور کتاب الزکات کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ امام مسلم، امام نسائی نے کتاب الایمان کے اندر اسی حدیث مبارک کو کوٹ کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے سنن اور فتن کے باب کے اندر اسے ذکر فرمایا، اور امام ابو داؤد نے سنت میں متعدد سندوں اور متعدد لفظوں کے ساتھ اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح امام ترمذی اور امام احمد رحمہم اللہ انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا۔ امام بغوی نے اپنی دونوں کتابوں مصابیح اور شرح السنہ کا آغاز اسی مضمون کی احادیث مبارکہ سے کیا ہے، اور حضرت علامہ قاضی ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث تمام وظائف اور ظاہری و باطنی عبادتوں کی جامع ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث مبارک کو علماء و محدثین حدیث جبریل کہتے ہیں، اسی طرح اس حدیث مبارک کو حدیث ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، یا ام الجوامع بھی اس حدیث مبارک کو کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث مختصر ہے جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی۔ یہی حدیث دوسری سندوں کے ساتھ مفصل بھی آئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس حدیث مبارک پر گزشتہ سلسلوں میں کتاب الوحی میں پورا ایک سلسلہ کر چکے ہیں، تو اس لیے یہیں تک صرف تعارف میں آپ کو کروانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفی۔